مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ زیادہ درود و سلام، پیج نمبر 2، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 2، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1441 سن ہجری کے ماہ فاخر، ماہ شیخ عبد القادر یعنی ربیع الآخر کی آج 17ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان غوث اعظم جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب، وہ بھی 20 ثواب دے پاؤں گے، ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
مدینہ منورہ میں انتقال ہونا، اس کی تمنا اور حسرت عاشقان رسول یہ کیا کرتے ہیں، اور آپ کے اشعار میں بھی اس کا تذکرہ اور ذکر خیر جو ہے وہ ملتا ہے۔ ایسے موقع پر جب کسی کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوتا ہے، خبر ملتی ہے، تو اس میں کیا کیا جائے، افسوس کیا جائے، رشک کیا جائے، یا کیا کہا جائے، میں چاہوں گا آپ اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں تاکہ ہماری رہنمائی ہو۔
اب ایسے موقع پر ظاہر ہے کہ کسی کے ہم میت ہو جا رہے ہیں، اس کو ہم مبارکباد دیں، تو یہ تو اس کا تو کبھی سنا نہیں کہ سننا، تو البتہ یہ کہ اس وقت تو ان سے تعزیت ہی کی جائے گی۔ ہاں، ویسے متلقن مدینے میں مرنے کی خواہش کرنا، مدینے میں کوئی یعنی کہ جس کو موت آئے اس پر رشک کرنا، لیکن یہ کہ تمہاری بیوی کو موت آئی مدینے میں، وہ خوش نصیب ہے، مبارک ہو، تو یہ ظاہر ہے کہ ان کے پاؤں تلے سے زمین سرک جائے گی، یہ ظاہر ہے کہ یہ میچنگ نہیں ہو رہی معاملے کی۔ البتہ مطلقاً تمنا کر عافیت کی تمنا کرے۔ اس میں ایک حکایت میں نے پڑھی تھی کہ ایک شخص دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو، تو وہ آگ میں جل کر فوت ہو گیا۔ خواب میں کسی نے اس کو دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تو کہنے لگا کہ میں ایمان پر خاتمہ مانگتا تھا، خاتمہ تو ایمان پر ہوا میرا، مگر مجھے کہا گیا کہ تم نے ساتھ میں عافیت کی بھی بات کی ہوتی نا تو ہم تم کو جلا کر نہ مارتے۔ تو جلنے میں جو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ زخموں میں بیماریوں میں شاید نہیں ہوتی، اتنی تکلیف ہوتی ہے جلنے میں۔ بہرحال یہ کہ جو جل کر فوت ہو وہ شہید ہے، اس کے لیے یہ سعادت بھی ہے، پھر مدینہ شریف میں یہ معاملہ ہو تو یوں اس کے حق میں بشرط ایمان یہ ایک بہت اچھی موت ہے، جس پر واقعی یعنی کہ دوسروں کو رشک آئے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ تعالی سے عافیت طلب کرتے ہیں کہ اللہ پاک عافیت کے ساتھ مدینے میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت عطا فرمائے. عافیت عافیت عافیت. اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ. کہ اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرتا ہوں. یہ حدیث پاک کی دعا ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی تعریف کر کے اس دعا کو بیان کیا ہے کہ یہ بہت اچھی دعا ہے اور بہترین دعا ہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے لیے سنت کے بارے میں سوال عرض ہے کہ لڑکے کی عمر 35 سال 36 سال ہوتی ہے اور لڑکی کے گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ 26 سال ہے 28 سال ہے, ایسا بتانا کیسا ہے؟ اور ڈاکومنٹ میں ڈگری سکھاؤں یہ سکھاؤں بول کے ڈاکومنٹس بناتے ہیں, ایسا بنانا کیسا؟
اپنے آپ سے پوچھ لیں ایسا کرنا کیسا. 35 سال کی عمر کو 25 سال کر دیے تو جھوٹ بھی ہوا دھوکا بھی ہوا اور پتا نہیں کیا کیا ہوا, اور اپنے لیے خطرہ بھی لیا کہ ہم یہ کہ آدھے بوڑھے کو لڑکا کہہ رہے ہیں. آپ کی مرضی ہے. اب اگر بعد میں جب ڈکلیئر ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے کہ اس کی عمر 25 سال بتائی ہے تو 35 سال کا ہے 40 سال کا ہے دھوکا ہوا ہے, تو لڑائی جھگڑے الگ مسائل الگ. تو سانچ کو آنچ نہیں ہے, سچی سچی بات کر دینی چاہیے. وہی اتنی عمر ہے, لوہے محفوظ پر اگر جوڑا لکھا ہے تو اور جہاں لکھا ہے تو وہ کر رہے گا, نہیں لکھا تو نہیں ہوگا. کئی نوجوان اچھے خاصے نوجوان بےچارے 15 17 سال 20 سال 18 سال کے بھی تو دنیا سے فوت ہو ہی جاتے ہیں کنوارے. قسمت میں کیا لکھا ہے ہماری, کیا ہونا ہے ہمیں تو نہیں پتا نا. بہرحال جھوٹ نہ لڑکی والے بولے نہ لڑکے, لڑکی والے بھی بولتے ہیں. لڑکی کی تو یہ تو یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ عمر بڑی ہوتی ہی نہیں ہے. ہاں یہ بڑھیا کو بھی بڑھیا بولو تو یہ میرا خیال ہے وہ ناراض ہو جائے ایک دم. تو یہ نہیں ہوتی ان کی عمریں بڑی بیچاریوں کی, یہ بھی جھوٹ بولتی رہتی ہیں. جو ایسا کرتی ہیں وہ گناہگار ہیں, توبہ کریں. دھوکا بھی ہے ظاہر ہے اور جھوٹ بھی ہے, اور جھوٹ یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اپنی عمر اگر کوئی پوچھے تو صحیح صحیح بتا دیا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ غلط فہمی میں عمر غلط بتا دی تو وہ جھوٹ, اس کو گناہ بھرا جھوٹ نہیں کہیں گے. اور اگر پتا ہے کہ میری عمر اتنی اور پھر جان جان کے یوں جوان دکھنے کے لیے جھوٹ بولا یا کسی بھی وجہ سے جھوٹ بولا, نوکری کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہوں گے کہ وہ بڑی عمر والا انفٹ ہوتا ہے اپنی فٹنگ کے لیے, تو الگ ڈاکیومنٹ بھی بن جاتے ہیں جہاں نوٹ چھپ جاتے ہیں. اور دنیا بھر کا یہ مطلب نظام ہے نوٹ چھپنے کا, یہ خالی یہاں یا وہاں ہر جگہ چھپتے ہیں نوٹ, بڑے بڑے نوٹ چھپتے ہیں. تو یوں جب نوٹ چھپ جاتے تو ڈاکیومنٹ بننے مطلب آخر وہ دشواری تو یوں نہیں کہہ سکتا کہ بآسانی بن جاتے ہیں, لیکن پیسہ پھینک تماشا دیکھ اور رشوتیں دے کر جھوٹ بول کے دھوکا دے کر سورس لگا کر لوگ بنوا دیتے, سندیں مل جاتی ہیں جس سند کی ضرورت ہے کہ فلاں جگہ اس سند پر نوکری ملے گی, وہ سند مل جاتی ہے, نوکری بھی آدمی کر لیتا ہے. یہ سب ہو رہا ہے دنیا میں. اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے اور کاش ہمیں جہنم سے آزادی کی سند مل جائے. یہ سند سچی اور یہ جھوٹی ہو بھی نہیں سکتی. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بے تاب آرزو اور تمنا, تمنا ہے فرمائیے روز محشر یا رسول اللہ, تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چیٹھی ملی ہے, یہ تیری رہائی چیٹھی ملی ہے. تو یہ سند یہ چٹھی کام کی, اور اگر محنت کر کے درست چٹھی حاصل کی ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تو وہ بھی ظاہر دنیا میں کام آتی ہے, اس میں حرج بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد شیخ بھائی پوچھ رہے ہیں، امیر اہل سنت کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟
میری ولادت یعنی میری برت کراچی میں ہوئی، کراچی میں جہاں مصطفیٰ مسجد ہے کاغذی بازار کی طرف، اس علاقے کے لوگ جانتے ہیں، مصطفیٰ مسجد مشہور ہے وہاں غالباً، بس اس کے قریب قریب کوئی مکان تھا، اس میں کہتے ہیں میری ولادت ہوئی ہے، اور اس گھر کو ویسے نام یہ تھا اس کا اندھیرا گھر، شاید بجلی وغیرہ پہلے تو نہیں ہوتی ہوگی نا اتنی پروپر، وہ وہاں میری ولادت ہوئی۔ پھر 6 مہینے کی جب عمر ہو گئی میری تو میں گاؤں گلی، ایک علاقہ ہے اولڈ سٹی ایریا کا مشہور علاقہ ہے بادامی مسجد کے پاس، 6 مہینے کی عمر ہوئی تو ہم یہاں رہنے آ گئے، گھر میں بتاتے تھے جس طرح، تو یہاں رہنے آ گئے، پھر یہیں میں پلا بڑا، جوان ہوا، شادی ہوئی، اور شاید 2 بچے بھی ہوئے وہیں پر۔ تو یہ مطلب ہے کہ اب یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا مجھ پر کہ مجھے مسجد غوث پاک کے ماننے والے امام اور کمیٹی کی ملی، صحیح بولتا ہوں، بس وہ جب سے ہوش سنبھالا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کانوں میں رس گھولتا رہا، نعت شریف کی آوازیں رس گھولتی رہی، بال مبارک کی زیارت کے اعلانات ہوتے تھے، 12 ربیع الاول شریف کو میں چھوٹا تھا وہاں جاتا تھا، تو یوں مجھے یہ ماحول مل گیا۔ بڑا بھائی میرا مجھے لے جاتا تھا چھوٹا تھا جب سے نماز پڑھنے کے لیے، تو ہم اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے، فجر میں بھی میں اٹھتا تھا الحمدللہ، فجر میں بھی یعنی اٹھا کر میری ماں اٹھاتی تھی مجھے، اور وہ مطلب بھائی کے ساتھ میں نماز کے لیے جاتا تھا، تو یوں الحمدللہ بچپن سے مسجد کا رستہ دیکھا، یا رسول اللہ کی صدائیں سنی، یا غوث پاک کے نعرے سنے، جشن ولادت کی دھومیں دیکھی، آج آپ کے ساتھ مل کے جشن ولادت کی دھومیں مچا رہا ہوں۔ تو جب بھی گھر لینا تو ایسا محلہ ہو، ایسی مسجد قریب میں ہو، ورنہ پھر آپ آگے سمجھ جائیں، مسجد وہی ہو جیسی میں نے عرض کیا رہا ہے، اس طرح کی مسجد ہو، تو ہمارے بچے ان مسجدوں میں جائیں گے نا تو انشاءاللہ یہ سب عشق رسول کی شمع جو ہے نا یہ جلتی رہے گی، ورنہ بجھ جانے کا خطرہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا ایک سوال ہے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کتا کس طرح سے کمرے میں داخل ہو کر ہر کام اتنے سلیقے سے انجام دے رہا ہے، کیا اس طرح کا سلیقے والا کتا گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔
اس کا سلیقہ بھی کمال گیا ہے، نے اس کو سکھایا، اس طرح سدھایا گیا ہوگا نا، تو یہ وہ بیڈ شیٹ جو ہے اس کو اس نے لپیٹا، بیڈ شیٹ پر سونے پر پابندی رکھی اس کی، اس سلیقہ من کتے کی، اس سے اس کا سلیقہ ظاہر ہو رہا ہے، کبھی کبھی یہ بد سلیقگی کر دیتا ہوگا، پیشاب وغیرہ کر دیتا ہوگا، تو یہ بہرحال اس کو یہ سکھایا انہوں نے کہ یہ بیڈ شیٹ جو ہے سمیٹ دو، اس پر سونے کی اجازت نہیں۔ اب یہ پنکھا آن کیا اس نے، تو یہ کوئی ایسا ملک ہوگا جہاں گرمی ہوتی ہوگی، تو یہ پنکھا آن کر کے پھر دروازہ بھی بند کرنا اس کو سکھایا، مزے سے لیٹ گیا، اللہ کی شان ہے۔ اس میں ان بچوں کے لیے درس ہے یا ان ماں باپ کے لیے درس ہے کہ جو اپنے بچوں کو سلیقہ نہیں سکھاتے، یہ گدڑی ادھر پھینک دی تو کپڑے اتار کے ادھر ٹھا کر کے پھینک دیے، اور پھر ڈھونڈتے رہو چپل، ایک ادھر اچھالی ایک ادھر اچھالی، بچے ذرا کرتے ہوتے ہیں، ان کو سکھانا پڑتا ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ ایک سکھانے سے کتا بھی سیکھ لیتا ہے، بندر بھی سیکھ لیتا ہے، بھالو بھی سیکھ لیتا ہے، جانور سدائے جاتے ہیں، ہمیں بھی اپنے بچوں کو درست آداب سکھانے چاہیے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، بستر لپیٹ کر رکھے، کپڑے تہ کر کے رکھے، جوتے ایک ہی جگہ پر رکھے، جو چیز جہاں سے اٹھائے وہیں رکھے، ورنہ ادھر ادھر رکھ دیتا ہے تو وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے، اور ٹائم بھی صرف ہوتا ہے، کبھی جلدی ہوتی ہے تو اس کے بغیر بھی گزارا کرنا پڑتا ہے، مگر اب بڑوں کی بھی عادت نہیں ہوتی نا ایک تعداد ہوتی ہے بڑوں کی، وہ بھی ادھر رکھیں گے ادھر رکھیں گے بھول جائیں گے کہاں رکھی تھی. تو سب کو چاہیے کہ اپنی چیز اس کی ایک ہی جگہ فکس ہو، سب کو پتا ہو کہ یہاں یہ چیز رکھی رہتی ہے، جو کومن ہو چیز تو تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. اپنی چیز کے لیے بھی اگر جگہ فکس ہوگی آپ کو آسانی ہوگی، ورنہ ڈھونڈتے رہو گے. رائے سلیقہ مند کتا، یہ چاہے کتنا ہی سلیقہ مند رہ جائے لیکن اس کا نام تو کتا ہی رہے گا. اور حدیث پاک میں یہ ہے کہ وہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو اس لیے گھر میں کتا نہیں رکھ سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ سے سوال عرض ہے کہ گاڑی کے اوپر بعض دفعہ پرندوں کی بیٹھیں گری ہوئی ہوتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا، گاڑی کو گیلے کپڑے سے صاف کرتے ہوئے کپڑا بھی آلود ہو جاتا ہے، پھر توجہ نہیں رہتی ہے. یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ چیز یہاں پر آئے گی کہ جب تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بیٹ حرام پرندے کی ہے، یقینی طور پر پتہ نہیں ہے اگر، تو اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا یعنی حلال پرندے کی بیٹ سمجھا جائے گا؟
ہر حلال پرندے کی تو پاک نہیں ہوتی، مرغی کی بیٹ تو نجاست غلیظ ہے. اب اس کے بارے میں نے کہیں پڑھا تو نہیں ہے، البتہ وہ میری ڈائریکٹ بات ہوئی تھی مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے اسی طرح کی کہ یہ جام مطلب بیٹ کا پتہ کیسے چلے کس کی ہے، تو یہ فرمایا تھا کہ اس جہاں وہ پرندے زیادہ ہوتے ہوں تو اس کی وہ بیٹ قرار پائے گی. جیسے کہ اب کبوتر اڑ رہے ہیں، قریب میں کبوتر بیٹھے ہوئے اڑ رہے ہیں، اب وہاں بیٹ ہے تو اب خامہ خواہ گھسیٹ کر وہ چیل اور کوے کو لائیں، کرینا بھی ہے کہ یہ کبوتر بیٹھے ہوئے ان کی بیٹ ہو. تو اسی طرح وہاں یہ کار جہاں کھڑی ہے وہاں دیکھ لیں کیا کیا ہے، کبوتر ہیں یا کوے ہیں، کوے بھی بہت سارے بعض جگہ پہ ہوتے ہیں، وہ کوے کی بیٹ تو وہ البتہ ناپاک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اس کا طریقہ یہ کہ جیسے کوے نے بیٹ کر دی، چیل نے بیٹ کر دی اور سوکھ گئی، ٹھیک ہے نا، اب اس کو کھرچ دیں اور اچھی طرح کھرچتے رہے کھرچتے رہے، یعنی وہ کانچ ہے یا وہ گاڑی جو ہے جہاں، یعنی کہ وہ دراڑے وغیرہ نہ ہو، اسکریچ نہ ہو، بالکل یعنی کہ فنیشنگ ہے، صفائی ہے اس کی، وہ پلین ہے، تو اس پہ سے رگڑ رگڑ کر اثر ختم کر دیں اس کا تو پاک ہو جائے گی. یہ بہار شریعت پہلی جلد ولیوم فرسٹ پیج نمبر 400 مسئلہ نمبر 30، لوہے کی چیز جیسے چھری چاقو تلوار وغیرہ جس میں نہ زنگ ہو نہ نقش و نگار، نجیس ہو جائے نہ ناپاک ہو جائے، تو اچھی طرح پونچھ ڈالنے سے پاک ہو جائے گی، اور اس صورت میں نجاست کے دلدار یعنی گاڑے یا پتلی ہونے میں کچھ فرق نہیں. یوں ہی چاندی سونے پیتل گلٹ اور ہر قسم کی دھات کی چیزیں پونچھنے سے پاک ہو جاتی ہیں بشرطے کہ نقشی نہ ہو، اور اگر نقشی ہو یا لوہے میں زنگ ہو تو دھونا ضروری ہے، پونچھنے سے پاک نہ ہوں گی. مسئلہ نمبر 31، آئینہ اور شیشے کی تمام چیزیں، شیشہ میننگ گلاس ہے نا، تو آئینہ اور شیشے کی تمام چیزیں جیسے کانچ کا گلاس ہوتا ہے، چشمے کا گلاس ہوتا ہے، آئینہ اور شیشے کی تمام چیزیں اور چینی کے برتن یا مٹی کے روغنی برتن یا پالش کی ہوئی لکڑی، غرض وہ تمام چیزیں جن میں مسام نہ ہو. مسام بہت باریک سوراخ کو کہتے ہیں کہ جن چیزوں میں مسام ہوتے ہیں نا وہ پانی کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں، تو جن میں مسام نہ ہو، کپڑے یا پتے سے اس قدر پونچھ لی جائیں کہ اثر بالکل جاتا رہے پاک ہو جاتی ہے۔ تو یہ کار کے شیشے کا یا کار کا بتایا نا، تو اس میں بھی اگر بیٹ ہے ناپاک تو اس کو اگر اچھی طرح رگڑ کے پونچھ ڈالیں گے تو یہ پاک ہو جائے گی، اثر ختم ہو جائے، اس کا دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جہاں جہاں یہ جوڑ وغیرہ ہوتے ہیں تو جوڑ میں کچھ نہ کچھ گیپ ہوتی ہے، لکیریں ہوتی ہیں یا اسکریچ ہے یا زنگ لگ گیا ہے، رنگ اکھڑ گیا ہوتا ہے، رنگ یہ جب اکھڑ جاتا ہے نا تو اس کے جہاں جہاں سے اکھڑا ہے نا وہاں کناریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ رگڑنے سے پاک نہیں ہو سکتی، اس میں نجاست کا اثر باقی رہے گا، اس کو ایسی چیزوں کو پھر دھونا پڑے گا۔ تو جتنا حصہ جیسے کہ ایسا ہے کہ بالکل پلین ہے، اس میں کوئی اسکریچ وغیرہ زنگ وغیرہ نہیں ہے، اس کو رگڑ کر پاک کرے تو پاک ہو گئی، باقی حصوں میں نجاست ہے تو ان حصوں کو دھونا ہوگا۔ تو اب یہ کہ سارا ہی دھو لیا تب بھی دھونے سے بھی پاک ہو جائے گا، جبکہ وہ جیسا ایسا دھویا جیسا دھونا چاہیے، مگر آج کل تو جس طرح بے دردی سے دھوتے ہیں نا، بہت بے دردی سے دھوتے ہیں کہ اتنا زوردار وہ پریشر کے ساتھ وہ پائپ مارتے ہیں کہ بس الامان الحفیظ، اتنا پانی بہاتے کہ بس بے باقی ہے، ڈر نہیں لگتا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ جینے کہ اگر غیر ضروری پانی، یہاں تک کہ جیسے مسجدیں چاہے دھوئیں چاہے مکان دھوئیں، سب جگہ پانی کا پریشر سے پائپ سے آج کل دھونے کا رواج ہے، اتنا دھوتے ہیں زور سے۔ اسی طرح وضو کرتے ہیں جب، تو وضو کریں گے اتنا پریشر سے نل کھولتے ہیں کہ وہ آدھے میل تک آواز جائے، مبالغہ کرتا ہوں، دور تک پچھاڑ کی پانی کی آواز آتی ہے، ایک آدمی وضو کر رہا ہے پچھاڑ کی دور تک آواز آ رہی ہے، اتنا زوردار دار زور اس نے نل کھولا ہوا ہے پانی کا۔ یہاں تک کہ اگر چمچ دھونی ہے نا تو چمچ بھی دو چار بالٹیاں پانی بہ جائیں گے تب یہ دھلے گی، تر کر کے پانی جا رہا ہے۔ تو دیکھیے جو کام جو جائز ہوتا ہے نا جس میں اچھی نیت نہ کی گئی تو اس پر تو ہے حساب، اور جو ہے ہی ناجائز اس کا حساب نہیں اس کا عذاب ہے، یہ یاد رکھیے گا قاعدہ۔ یہ تو ہے گناہ، وہ تو فائنل ہے کہ ہے ہی گناہ، تو اس پر عذاب ملے گا۔ تو یہ جس طرح پانی بہاتے نا، اب ایک نفل کے لیے ویسے باوضو رہنے کے لیے وضو اس نے کیا، ایک ثواب کا کام تھا، مستحب کام تھا، نہ کرتا تو چل جاتا، گناہ نہیں تھا۔ اس وضو کے لیے پہلے نل کھولے گا پھر آسی نے جڑائے گا، وہ دڑ کر کے پانی بہ رہا ہے، پھر مسواک یوں ٹچ کی، یوں رگڑتے رہے پانی بہتا رہا، پھر ٹچ کی، یہ اس طرح بھی ہوتا ہوگا۔ میں نے بہت دیکھا پانی بہتے ہوئے، اتنا دیکھا ہے کہ بس یعنی کہ مطلب اتنی ان کو سمجھ بھی نہیں ہوتی، اگر کہیں گے بھی نا کہ آپ نل تھوڑا کھولے تو تھوڑا کس کو بولتے ہیں، شاید یہ بھی پتا نہیں ہوتا ہوگا کہ تھوڑا کس کو بولتے ہیں اور زیادہ کس کو بولتے ہیں، اتنا پیسوں کا پتا ہوتا ہے کہ تھوڑے پیسے کس کو بولتے ہیں زیادہ پیسے کس کو بولتے ہیں، ان کا پتہ نہیں ہوتا۔ الگ پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے یہ، آپ یعنی اس کو یوں تصور میں لائے کہ آپ کسی ویرانے میں ہوں، آپ کو سونے کی اینٹ ہو اور شدت کی پیاس لگی ہو، پیاس جان پر بنی ہو، کیا سونے کی اینٹ کھائیں گے جان بچائیں گے؟ آپ تو ایک گلاس پانی چاہیے آپ کو، چاہے کوئی سونے کی اینٹ لے لے، ایک گلاس پانی دے دے، آدھا گلاس پانی دے دے، میں جان بچا لوں۔ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ لوگ حاضر تھے، کسی نے پانی پینے کے لیے لیا اور پیا اور آدھا گلاس یوں پھینک دیا، ہمارے یہاں پیا نہیں، یہ پرانی بیماری ہے، آج کل بھی یہی کرتے ہیں، پانی یوں پھینک دیتے ہیں، تو یوں پانی اس نے پھینک دیا بچا کر۔ تو اعلی حضرت نے ان کو مدنی پھول ارشاد فرمائے، سمجھایا، ایک قصہ بھی سنایا کہ ہارون رشید کی خدمت میں علماء ہوتے تھے، تو ایک آپ کو پیاس لگی، ہارون رشید پانی مانگا، تو ایک عالم صاحب نے پانی کا گلاس پیش کیا اور فرمایا ٹھہریے۔ پہلے یہ بتائیے بادشاہ سلامت، اگر آپ کسی لکو دک صحرا میں ہوں، جنگل بیابان میں میدان میں، اور پیاس اسی لگے ہو، پانی کہیں نہ ہو اور جان پر بن جائے، تو یہ پانی آپ کتنی قیمت دے کر خریدیں گے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ چاہے میرا آدھی سلطنت دے دوں، میری آدھی حکومت، آدھی گورنمنٹ میں دے دوں اس کو، لیکن پانی لوں گا اور جان بچاؤں گا. یہ لیجئے، پی لیجئے پانی. اب بادشاہ نے پی لیا. پھر عالم صاحب نے فرمایا کہ یہ پانی آپ نے پی لیا، اب پانی پینے کے بعد اگر وہ آپ کا پانی اندر میں رہ جائے، باہر نہ نکلے، پیشاب بند ہو جائے جس کو بولتے ہیں نا، تو اب آپ کی جان پر بن جائے، تو اس کے علاج پر کتنا خرچ کرنے کے لیے آپ تیار ہوں گے؟ تو بولا چاہے وہ بقیہ آدھی سلطنت یا میری پوری سلطنت دینی پڑ جائے، تب بھی میں جان بچاؤں گا، یہ پیشاب جاری کرواؤں گا اپنا. تو اس عالم نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، اپنی اس حکومت پر جتنا چاہے آپ ناز کر لیں، اس کی قیمت یہ ہے کہ کبھی پانی کے گلاس پر آدھی بک جائے، کبھی اس کے علاج پر پوری بک جائے، چلی جائے یہ حکومت. یہ اللہ کی نعمتوں کی ہم کو قدر نہیں ہے، تو یہ وہاں قدر ہوتی ہے جہاں پانی کی تنگی ہوتی ہے، تو ہم کو یہاں بھی قدر کرنی چاہیے، قطرے قطرے کا حساب تو ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ وضو پر جب بھی جائیں، نل اتنا کھولیں کہ جتنی ضرورت ہے، زیادہ کھولنا اور یہ پانی بہاتے رہنا. پھر مسجد کا پانی، جو وقف کا پانی ہوتا ہے، مدرسوں کا پانی جو وقف کا ہوتا ہے، ان کے احکام اس سے بھی زیادہ سخت ہیں اپنے ذاتی پانی کے مقابلے میں. لیکن لوگ شاید گھر میں کم پانی خرچ کرتے ہوں، ہو سکتا ہے، اور مسجد میں زیادہ خرچ کرتے ہوں. تو خرچ ضرورتاً کیا وہ ایک الگ چیز ہے، اور بلا ضرورت جو وضو کرنے میں جو بہاتے ہیں پانی، اب وہ غسل تو جو اندر دروازے بند کر کے شاور میں جو یہ جو کچھ کرتے ہوں گے، تو خدا ہی بہتر جانے، کچھ نہیں پتا چلتا. یعنی بالکل دن دیاڑے کھلی آنکھوں سے جو دیکھا ہے وضو کرتے ہوئے، کہ آدمی وہ سی چڑھے پانی اتنا ضائع کرتے ہیں، تو یہ غسل خانے میں خدا جانے کیا کرتے ہوں گے یار، وہ تو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، خود ہی دیکھنے والے ان مانو کر تو خود ہی دیکھیں اور سوچیں کہ مجھے کرنا کیا ہے، اپنی آخرت بچائیں. ہر چیز میں اسراف ہے، خالی پانی پانی ہوا، بجلی ہوئی، وہ جو کچھ ہوا، سب میں اسراف اسراف. اب مجھے اتنا عجیب جذبہ ہے، میری زندگی میں سب سے پہلا جو میں نے مذہبی بیان کیا، اس کا عنوان ہی اسراف تھا، فضل خرچی. زندگی کا سب سے پہلا بیان جب میں لڑک پن تھا میرا، دعوت اسلامی وغیرہ نہیں تھی، کسی اجتماع میں کیا تھا میں نے، تو میرا بس شروع سے الحمدللہ یہ ذہن بنا ہوا ہے، فضول خرچی سے اللہ مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے، ہم سب کو بچائے. ہم اگر کفایت شعاری سیکھ لیں تو یہ نہ پانی کی تنگی ہوگی، نہ اناج کی تنگی ہوگی، نہ مہنگائی ہوگی، بہت کچھ مطلب یعنی کہ بچت ہو جائے گی کفایت شعاری سے کام لیں گے تو. لیکن یہ پانی زیادہ بہانے کی وجہ سے جو نقصان، اور جو آئندہ نقصان آنے کی جو دھمکیاں ہیں نا، گلوبنگ وارمنگ، جو پانی کی تنگی ہونی ہے، جو یہ لوگ کہتے ہیں سائنٹسٹ وغیرہ، خدا بہتر جانے وہ کہاں تک درست کہتے ہیں، تو پھر پتا چلے گا کتنے بیسو سو ہوتے ہیں جو زندہ ہوں گے ان کو. اللہ کریم ہم کو دونوں جہاں کی عافیت نصیب فرمائے، پانی کی بھی حفاظت کریں، غذا کی بھی حفاظت کریں، ایک دانہ آدھا دانہ بھی ضائع نہ ہو اس کا خیال رکھیں، بوٹی کی کوئی بوٹی کا ریشہ بھی ضائع نہ ہو یہ خیال رکھیں. قیامت کا حساب ہم سے نہیں دیا جا سکے گا، عذاب ہم برداشت کر نہیں سکیں گے، کوئی بھی نہیں کر سکے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ابھی جیسے پانی سے متعلق آپ نے بیان فرمایا اور اسراف سے بچنے کا بھی آپ نے ذہن دیا، کیا ہی بہتر ہو کہ ہم کوئی حل بھی دے دیں. مثال کے طور پہ جیسے آپ نے کہا کہ برتن دھوتے ہیں، چمچ دھوتے ہیں، یہ سب دھوتے ہیں تو اس میں بہت پانی ضائع کرتے ہیں، تو اب نل کا کھولنے کی ہم ایک تو ان کو بتا کیا بتائیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم انہیں یہ سمجھا دیں کہ ایک برتن میں جیسے پانی لے لیں تو جو چمچ وغیرہ آپ کو دھونی ہے وہ اس برتن میں رکھ کر دھو لیں، کیونکہ جب یہ نلکے سے دھوتے ہیں تو پھر پانی کی کتنی کوانٹیٹی یعنی کتنے برتن کا پانی یہ بھیجاتا ہو ڈرین میں یہ پتہ نہیں ہوتا. جس طرح عموماً ڈیکوریشن والے پلیٹیں دھوتے ہیں تو وہ ٹب میں گرم پانی لے لیتے ہیں اور پھر وہ پلیٹیں دھو رہے ہوتے ہیں، پھر اس کو ایک صاف پانی کے ذریعے کیسے گزارنا ہے، تو کیا کوئی ایسا آپ کے ذہن میں طریقہ ہے کہ جس سے یہ بغیر پانی، مطلب پانی کو ضائع کیے بغیر کام بھی ہو جائے، برتن بھی دھل جائیں؟ اب جیسے واشنگ مشین کپڑے دھونے کا ہوتا ہے، تو اب عموماً ماسیاں کپڑے دھوتی ہیں یا کوئی بھی کپڑے دھوتے ہیں، تو اس میں بھی پانی ٹھیک ٹھاک ضائع ہو رہا ہوتا ہے، سردیوں میں بھی گرم پانی کا انتظار کرنا پڑتا ہے گیزر میں سے جو پانی آتا ہے، گیزر بازوں کا بہت دور ہوتے ہیں، چھتوں پہ گیزر ہوتے ہیں اور فلیٹ بنے ہوتے ہیں بلڈنگوں میں، تو اب وہ پانی جب گرم آئے گا تب جا کے نہائے گا بندہ، تو ایسے میں ان کو کوئی ہم حل نہ بتائیں کہ آپ کا کام بھی ہو جائے اور چیز صاف بھی ہو جائے، دھل بھی جائے، غسل بھی ہو جائے، اور آپ پانی کو یوں ضائع ہونے سے بچا بھی سکتے ہیں؟ ہم جس پر ہم چھوڑ رہے ہیں تو کیا پتا کہ وہ اس کو یہی لگے گا کہ اب جو میں کر رہا ہوں یہ ضائع نہیں ہے، اور پتہ چلے گا وہ بھی ضائع کرنا ہی ہے، کیا فرماتے ہیں؟
اب یہ کہ جیسے آپ نے بتایا نا، دو تین باتیں تو آپ نے بتائی وہ بھی درست ہے، کہ انہیں کہ اگر ذہن ہوگا نا تو بندہ خود بخود ترکیب کر لے گا اور پانی انہیں ضائع ہونے سے بچے گا۔ اب جیسے کپڑا دھویا تو کپڑے میں صابن لگا ہوا ہے، اب وہ در کر کے نل سے آپ دھوئیں گے نا تو وہ جھاگ تو نکلے گا، دھلے گا، پانی بہت صرف ہوگا۔ اب اگر آپ کسی برتن میں اس صابن والے کپڑے کو کھنگالتے رہیں گے اور یوں نچوڑتے رہیں اسی برتن میں، تو صابن کا پھین وغیرہ جھاگ جو ہے وہ کافی حد تک نکل جائے گا۔ پھر آپ اسی برتن کے نیچے نل ہس میں ضرورت کھولیں، نہ ضرورت کے مطابق پر کر کے نہیں، تھوڑا سا کھولیں، اور جیسا کپڑا تو چھوٹا کپڑا ہوگا نہ رومال ہے اس میں وہ باریک دھار بھی چل جاتی ہے، تو اس طرح اگر اپنے دھوئیں گے نا تو یہی اسی کا پانی اس برتن میں جمع ہوتا رہے گا، پھر وہ دوسرا کپڑا اسی طرح یا دوسرے کپڑے میں ڈوبنگ کر کے رکھے ہوئے، تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ خود ہی بندہ سوچتا رہے تو اس کا حل نکلتا رہے۔ میں نے کئی بار ایسا کیا ہے لیکن یہ دشواری کی وجہ سے میں اس میں استقامت نہیں پاتا ہوں۔ جیسے گھر میں جیسے وضو کرتے ہیں تو پانی تو صاف ستھرا ہی گرتا ہے ظاہری طور پر، مستعمل ہونا اور چیز ہے اس کا کہ استعمال شدہ ہے، مگر ناپاک نہیں ہے نا پانی، وہ تو دیکھنے میں بھی صاف ستھرا ہے، تو اس کا پھر استعمال واش روم میں کر لیا یہ بالکل ممکن ہے۔ یہ میں نے یعنی ایسا 100 مرتبہ کیا ہوگا کہ یار یہ پانی اس طرح یہ بھاگ رہا ہے ادھر سے گٹر کی طرف، اس کو پکڑو یار، گٹر میں بھیجنا ہے تو ایک آدھ راؤنڈ اور اس کا ہو جائے، اس طرح اس کو استعمال میں نے کیا ہے، لیکن استقامت نہیں ہے اس پر، اور کبھی علماء سے ایسا سنا بھی نہیں ہے کہ کیونکہ اس میں تکلف یا یہ فرمائیں گے حرج کی صورت کہ یہ لوگ وضو خانوں پر کیسے کریں گے، مسجد کے پھر اتنے پتیلے واش روم میں جا کے ڈالے گا کون، تو مسجد کے وضو خانے پر تو ظاہر ہے مشکل ترین مشکل، اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، میں نے گھر پہ کیا اس طرح بہت مرتبہ کیا ہے، مگر وہی بات ہے کہ میں نے کہا استقامت نہیں ہے، یہ دشواری بہت ہے اس میں۔ تو یہ بولتا ہوں کہ جب بچانے کا ذہن بنتا ہے نا آدمی کا تو کچھ نہ کوئی آئیڈیا اس کو آتی ہے کہ یوں بچت ہو جائے گی، یوں ترکیب بن جائے گی۔ اب جیسے وہ گرم ٹھنڈا پانی کے لیے ہم نے وہ حاجی رضا کی اپنی ایک ترکیب ہے کوئی، تو اس طرح انہوں نے ایسی ترکیب، وہ ہے مطلب میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اس طرح وہ ٹی وغیرہ لگا کے وہ ایک حصہ پائپ کا بھیج دیتے ہیں نیچے کی ٹینک میں، زمین دوز جو ٹینک ہوتی ہے زمین کے اندر اس میں، تو وہ یعنی کہ اس کا وہ کھول لیتے ہیں وال، تو پانی اس سے جو گیزر کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوتا ہے تو یہ ٹھنڈا پانی جو پائپ میں جمع شدہ یہ سارا نیچے اتر جائے گا ٹینک میں، اور وہ لوہے کا جو جوڑ ہوتا ہے نا میٹل کا، اس پہ ہاتھ رکھیں گے تو پتا چل جائے گا کہ اب گرم ہو گیا، ایک آدھ منٹ میں گرم ہو جاتا ہے جو جیسا فاصلہ۔ اب وہ بند کر دیا، اب وہ وضو خانے تک میرا جو نل ہے پھر اس میں بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر میں نے الگ کچھ برتن رکھے ہوئے اس میں بھر لیتا ہوں، پھر بالکل یعنی کہ قطرہ بھی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ گرما گرم پانی مل سکتا ہے، اور وہ پانی پھر میں واش روم میں یوز کر لیتا ہوں، اب میں چونکہ میں اکیلا تو یہ کر سکتا ہوں، میری جو اپنی ترکیب ہے، سب مل کے رہتے ہیں، ان میں ممکن تو ہے، اتنا وہ جذبہ ہو نا تو سب کا ذہن بنائے، تربیت کرے، تو یہ سب ہو سکتا ہے، کرنے والے بنیں گے تو ہو جائے گا. نیت صاحب منزل آسان، نیت میں ہی خطرہ تو جھولی میں پتھرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ محمد اجمل علی، مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، اس کا علاج بتائیں.
وسوسے آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھے، سور فلق سور ناس پڑھے. اسی طرح وسوسوں کی طرف توجہ نہ دینا، اس کی طرف سوچنا ہی نہیں، یہ بھی وسوسہ دور کرتا ہے کہ اس طرح شیطان کو لفٹ ہی نہیں ملے گی، ناکام و نامراد لوٹے گا. اس سلسلے میں ایک رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج، مکتبۃ المدینہ کا، یہ بہترین رسالہ ہے، اور ایسا رسالہ شاید اور کسی نے کبھی لکھا ہو چھاپا ہو تو مجھے پتا نہیں ہے. یہ مکتبۃ المدینہ کا الحمدللہ ایک اچھوتا رسالہ ہے، وسوسے اور ان کا علاج. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال ہے کہ ہماری مسجد میں نا کبوتر بہت زیادہ ہے اور وہ صفیں خراب کر دیتے ہیں، تو کیا ہم ان کو بھگا سکتے ہیں؟ ان کے بچے بھی وہاں پہ ہیں اور وہ صفیں خراب کر دیتے ہیں اور مسجد بھی ساری خراب کر دیتے ہیں.
مسجد کو تو گندگی سے بچانا، بدبو سے بچانا واجب ہے، تو جن کو قدرت حاصل ہے ان کبوتروں کو ہٹانے کی، ان پر تو واجب ہو جائے گا کہ ہٹائیں اس کو، کہ گندگی کریں نا مسجد میں، وہ ظاہر پرندہ ہے، بے زبان جانور ہے، تو اس کو ہٹانا ہوگا. البتہ بچے آئیے بیٹ کرتے، مین ان کی گندگی بیٹ کریں گے، پھر یہ ان کے پر جھڑیں گے، کچرا ہوگا، پھر اٹھا اٹھا کے تنکے لائیں گے، یہ گھونسلہ بناتے، گھونسلے کے تنکے گرتے رہتے ہوں گے. ان کی بیٹ ہے پاک مگر گندگی ہے، اس لیے وہ کبوتر کو ہٹانا تو ہوگا. البتہ یہ بہار شریعت میں لکھا ہے، گھر کے تعلق سے لکھا ہے کہ صفائی کریں، اور اگر بچے دے دیے، انڈے میں سے بچے نکل آئے تو اب گھونسلہ نوچے نہیں، بلکہ بچے خود، بچے بڑے ہو کر اڑ جائیں اس کے بعد گھونسلہ نوچتے بولے. اب یہ مسجد کے لیے، ہاں گھر کے لیے لکھا ہے، مسجد کے لیے، کیونکہ مسجد کو تو واجب ہے نا کہ اس کو گندگی سے بچائے.
ایسی جگہ اٹھا کے رکھ دے جہاں ان کی حفاظت ہو سکے،
اور وہ جگہ مسجد سے بالکل باہر ہو. گھونسلے سمیت اٹھا دے، گھونسلہ اترتا نہیں ہے اصل، تو بالکل منتشر ہو جائے گا، اور اگر اور کہیں رکھائیں گے تو چلو بلی کی موج ہو جائے گی. جی ہاں، اور جہاں اس کے امی بھی پہنچ سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اس طرح کے بعض اوقات سنسنی خیز مناظر نظر کے سامنے سے گزرتے ہیں جو دل میں خوف پیدا کرتے ہیں، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ ان مناظر کو جو سنسنی خیز ہوتے ہیں، سنسنی کے طور پر ہی دیکھا جائے یا کسی اور تصور سے دیکھا جائے؟
اللہ اللہ، یہ کہیں روس کی میں یہ برف باری کے مناظر ہیں، اور یہ دریا میں برف کی چٹانیں بہتی ہوئی آ رہی ہیں جیسے، اور وہ زوردار یہ چٹان برف، پتھر تھا، پتھر پر برف چھائی ہوئی تھی، یہ اس میں گرتی دکھائی گئی ہے. تو یہ ہے مطلب، لوگ تو خیر اس کو ذرا دلچسپی عام طور پہ لیتے ہیں، مزہ آتا ہے. تو یہ ہے برف، اور ایسے موقع پر زمحریر کو یاد کرے بندہ کہ جہنم میں برف کا عذاب ہوگا. حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب سخت سردی ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یا اللہ آج بڑی سردی ہے، مجھے جہنم کی زمحریر سے بچا، تو اللہ تعالی جہنم سے فرماتا ہے کہ یہ تیری زمحریر سے پناہ مانگتا ہے، میں اس کو اس سے پناہ دیتا ہوں. صحابہ کرام علیہ مردوان نے کہا ازام حریر کیا ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک گڑا ہے جس میں برف کا عذاب ہے، کافر کو اس میں پھینکا جائے گا تو وہ اس کی سردی سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، وہ سردی کیسی ہوگی؟ تو جہاں سخت سردی ہو تو وہاں یہ کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ، یا اللہ آج بڑی سخت سردی ہے، مجھے جہنم کی زم حریر سے بچا. اب زم حریر یہ لفظ ہے عام لوگوں کے لیے نامانوس لفظ ہے، اب پتہ نہیں اس جگہ یہ کہنے میں وہ فضیلت حاصل ہوگی یا نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ یا اللہ مجھے جہنم کی سردی کے عذاب سے بچا. تو اگر سردی کے عذاب سے مطلقاً پناہ مانگتا ہے تو حرج نہیں ہے اس میں، لیکن یہ کہ زم حریر کی جگہ سردی کا عذاب کہنا یہ حدیث پاک میں میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا نا، ویسے میں عرض کر رہا ہوں. تو زم حریر یاد کر لیں، لفظ زم حریر قرآن کریم میں زم حریر کا تذکرہ ہے، یہ لفظ موجود ہے زم حریرا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.